الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آپ کو بتایا گیا تھا مکہ کے مشرکین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کے پاس 3 سوالات سیکھے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ 7 نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے جو گم ہو گئے تھے. جب انہوں نے امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 7 نوجوانوں کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، جس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ان لوگوں کا سوال کرنے کا مقصد حضور کا امتحان تھا. اس میں ایک بات ہم کو یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ دین کی بات کسی کا امتحان لینے کے لیے پوچھنی نہیں چاہیے. ہاں، اگر ہم کو کوئی صحیح ضرورت ہے تو دینی سوال کرنا چاہیے. ہمیں کوئی بات پیش آ گئی، کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو جاننے والوں سے مسئلہ پوچھ کر کے عمل کرنا چاہیے. لیکن مولوی صاحب یا مفتی صاحب کتنے پانی میں ہیں، ان کے پاس کتنا علم ہے، اس کو ناپنے کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے. بہت سوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ پہلے کسی عالم سے پوچھ لیں گے اور پھر میرے جیسے کمزور آدمی کو سوال کریں گے، پہلے کسی بڑے عالم سے معلوم کریں گے پھر دوسرے چھوٹے کا امتحان لیں گے. یہ مزاج غلط ہے. شریعت کی بات پوچھو عمل کی نیت سے. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا قصہ پوری تفصیل سے قرآن میں بیان فرمایا، لیکن جہاں یہ قصہ شروع ہو رہا ہے، آیت میں پہلا لفظ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص عليك نبأهم بالحق، کہ ہم ان نوجوانوں کا سچا سچا قصہ بیان کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی سٹوری ہم بیان کریں تو صحیح اور سچی بیان کرنی چاہیے. صرف اپنے دماغ میں گھڑی ہوئی بات، بناوٹی بات، ہوا کچھ نہیں اور ہم اپنی طرف سے بات بیان کرنا چالو کر دیں، یا یہ کہ بات ہوئی کیا تھی اور ہم اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے دوسری بات بیان کرنا چالو کر دیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات اتنی ہوئی تھی لیکن اس کو اتنی بڑی کر کے، لارج، ایکسٹرا لارج کر کے بیان کرتے ہیں. یہ مزاج بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلا ضابطہ سکھا دیا کہ جو بھی بات دین کی بیان کرو یا کوئی واقعہ ہوا وہ بیان کرو، تو جتنا ہوا بس اتنا ہی بیان کرو. جھوٹی بات، ملاوٹ والی بات، من گھڑت بات، اپنی طرف سے بنا بنا کے بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے، کس زمانے میں تھے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ یہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے، یعنی ابھی 2009 چل رہا ہے، تو یہ 250 عیسوی کا، عیسوی سن کا یہ قصہ ہے۔ کہاں ہوا تھا؟ تو ہم پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو اردن ہے، وہاں جو عمان ہے، تو عمان کے قریب میں ایک پہاڑ ہے، اس میں یہ کیو ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان نوجوانوں کی کیو ہے۔ اور ایسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسپین کے اندر جو گرناٹا، جس کا نیا نام گرناڈا ہے، اس کے قریب کے اندر یہ غار ہے، لیکن آج کل یہ اردن اور عمان زیادہ فیمس ہے، لوگ وہاں زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ یہ زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب، سچا مذہب جانا جاتا تھا۔ اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ نوجوان جس کمیونٹی سے تھے، یہ پوری کمیونٹی شرک میں، کفر میں پڑی ہوئی تھی، اور ہر سال ایک مرتبہ یہ لوگ کوئی بڑا میلہ کرتے تھے، جس کے لیے سٹی سے باہر کہیں جاتے تھے جنگل میں، وہاں بڑے بڑے مندر بنے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے تین دن تک ٹھہرتے تھے، بڑا فنکشن ہوتا تھا، جانور ذبح کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، مزے اڑاتے تھے، اور اپنے بت، اپنی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ہر سال کی یہ روٹین تھی۔ اس سال یعنی 250 عیسوی کے اندر بھی اینوئل فنکشن کے لیے یہ لوگ شہر سے باہر گئے، جانور ذبح ہو رہے ہیں، موج مستی ہو رہی ہے، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پوری قوم ہے۔ ایک نوجوان کے دل میں قدرتی طور پر خیال یہ آیا کہ یہ ہماری قوم کیسی نادان قوم ہے کہ یہ لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، جس مورتی کے اندر جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، یہ کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ جو مورتی پتھر کی بنی ہوئی، جس میں روح نہ ہو، جس کے اندر کھانے پینے کی طاقت نہ ہو، بلکہ ان مورتیوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی آدمی کھانا رکھے، جیسے کھانا چڑھایا جاتا ہے، لڈو چڑھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر آ کر کے مکھی بیٹھتی ہے، تو کیا ان بیچاری مورتیوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے جو کھانا رہتا ہے اس پر مکھی آ کر کے بیٹھے تو وہ اس کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ ایسی مورتی جو ایک مکھی کو نہیں اڑا سکے، हमारी कौम के लोग कितने बेवकूफ हैं, नादान हैं, कि ऐसी मूर्ति की ये लोग इबादत करते, पूजा करते, का मेरा दिल ना कहता है कि ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। लिहाजा वो एक नौजवान सब लोगों के बीच में से निकल करके एक साइट पर चला गया और साइट पर जाकर एक दरख्त के नीचे, एक झाड़ के नीचे जाकर के बैठ गया और दिल दिल के अंदर ये सोचने लगा। उसकी सोच भी अजीब सोच थी, अल्लाह ने उसकी सोच भी कुरान में नकल कर दी। हाउलाई कौम नत्तखज़ु मिन दूनिही आलिहा, मेरी कौम कैसी है कि जिस मूर्ति के अंदर कोई जान नहीं उसकी ये लोग इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़ करके। फिर थोड़ी देर हुई, एक दूसरे नौजवान के दिल में भी ख्याल आया और वो नौजवान भी पूरी भीड़ में से, पब्लिक में से निकल करके उस झाड़ के नीचे जाकर वो भी बैठ गया। फिर एक तीसरे नौजवान के दिल में ख्याल आया, वो भी झाड़ के नीचे जाके बैठ गया। एक दो तीन चार पांच छह सात नौजवान की सेवन स्टार ये टीम बन गए जो उस झाड़ के नीचे जाके चुपचाप बैठ गए। अब ये आपस में कुछ बोलते नहीं, सब चुपचाप बैठे हैं क्योंकि इनको डर इस बात का था कि उस जमाने में जो किंग था मिस्टर दकियानूस बहुत जालिम था और लोगों के पास जबरदस्ती मूर्ति की पूजा करवाता था कि अगर किसी ने किंग को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम जरा अलग हो गए हैं, तो ये बुला के हमको कत्ल करवा देगा। इसलिए ये नौजवान अलग तो हो गए लेकिन सब चुपचाप एक मुंह दूसरे का मुंह देख करके बैठे हैं। क्यों आए, क्यों अलग हो गए, कुछ नहीं बोलते। बात दरअसल ये थी कि पहले अल्लाह के यहां आसमान पर इन सात नौजवानों को ईमान और हिदायत देने का फैसला हुआ था और फिर ये एक एक करके अलग होकर के वहां जमा हो गए। इनको भी नहीं मालूम हम क्यों अलग हो गए। और हकीकत बात ये है कि जब नौजवानों के अंदर हिदायत आती है तो ये पूरी कौम के अंदर इनकलाब पैदा कर देते हैं, पूरी कौम के अंदर एक माहौल पैदा कर देते हैं। इसलिए हदीस में भी आता है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत को लेकर के आए तो शुरू शुरू में नौजवान लोगों ने आपके ऊपर ईमान कबूल किया और जब नौजवान दीन की मेहनत को लेकर के उठते हैं तो फिर माहौल बहुत जल्दी बन जाता है, जवानी के जज्बात होते हैं, गर्म खून होता है, कुर्बानी की उमंगे हुआ करती है। ऐसे जमाने के अंदर काम बहुत तेजी से चलता है। अल्लाह ने इन सात नौजवानों को पसंद कर लिया। अब ये चुपचाप बैठे हैं और हदीस से ये भी मालूम होता है कि ये तो हमारी बॉडी है जो दुनिया में है लेकिन एक हमारी रूह है और असल रूह आसमान के ऊपर है। पहले रूह के दरमियान ताल्लुक होता है फिर उस ताल्लुक का असर दुनिया में आता है। हम जो आपस में मिलते हैं محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تو پہلے روح میں محبت ہوتی ہے، پھر ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. تو یہ سات نوجوانوں کی روح میں پہلے آسمان پر محبت اور دوستی کے فیصلے ہوئے. اب بہت دیر تک یہ چپ چاپ بیٹھے رہے جھاڑ کے نیچے، پھر اس میں سے ایک بولا کہ بھائی یہ پوری قوم مزہ کر رہی ہے، وہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، ہم ساتھ یہاں آ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں موج مستی نہیں کرتے؟ ذرا آپس میں مذاکرہ تو کرو کہ ہم کیوں الگ ہو گئے. اب ایک بولا تو دوسرے کو ہمت آئی، پھر تیسرے کو ہمت آئی، اور یہ ساتوں کی ساتوں ایک زبان ہو کر کے آپس میں کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہماری قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، مورتی کی پوجا کرتی ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اس پتھر کی مورتی کی ہم عبادت اور بندگی کریں، ہم تو اس ذات کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس ذات نے آسمان اور زمین اور ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. کہا بہت اچھی بات. تو کہا اب کیا کریں گے؟ تو کہا ہم ایک چھوٹا سا ہمارا اسلامک سینٹر بنائیں گے کہ اس کے اندر ہم ساتوں نوجوان ٹائم ٹو ٹائم چپ چاپ جمع ہوں گے اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ذرا جنگل میں چھپ کر کے بنائیں گے، ہم مندروں میں نہیں جائیں گے. لہذا ان نوجوانوں نے ایک چھوٹی سی اپنی عبادت کی جگہ بنائی اور اس میں ٹائم ٹو ٹائم جمع ہوتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور پھر نکل کے چلے جاتے اپنے اپنے گھروں پر. لیکن بات چھپنے والی کب تک؟ اس لیے کہ پورے شہر کے اندر ماحول ہے کہ لوگ مندروں میں آتے ہیں، مورتی کی پوجا کرتے ہیں، میلے میں جاتے ہیں، اور یہ سیون سٹار ہے کہ وہاں نہیں جاتے. اس لیے بات دھیرے 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 لوگوں میں پھیل گئی کہ یہ سات نوجوانوں نے کوئی الگ کام چالو کیا ہے، ان کا کوئی گروپ الگ ہے، ان کا سرکل کوئی الگ ہے، اس کے پیچھے انٹیلیجنسی کو لگاؤ، یہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لہذا لوگ ان کے پیچھے پڑے. تو پتا چل گیا کہ یہ لوگ ہمارے پرانے دیوتاؤں کی، بتوں کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں، سانتوں کے دلوں میں جوڑ پیدا کیا، مضبوط جوڑ. کیسا مضبوط جوڑ؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی محنت اسی وقت کامیاب ہوگی جب محنت کرنے والوں کے دلوں میں جوڑ ہو. جب محنت کرنے والوں کے دلوں میں جوڑ ہو اور صحیح نہج اور صحیح راستے سے وہ لوگ کام کریں، تب جا کے ان کی محنت کامیاب ہوگی. نہج صحیح ہو، کام کرنے والوں کے دلوں میں جوڑ ہو اور اخلاص ہو. حضرت نے فرمایا جب یہ تین چیزیں ہوگی تو کوئی بھی محنت کامیاب ہوگی. اس لیے کام کرنے والوں کے دلوں میں جوڑ بہت ضروری. کوئی بھی تم لوگ ایسوسیشن بناؤ، کوئی بھی کمیٹی بناؤ، تو پہلی چیز جو ضروری وہ یہ ہے کہ سب کام کرنے والوں کے دلوں میں، ممبرز کے دلوں میں آپس میں جوڑ ہونا چاہیے، اور پھر سب کے کام کا طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے. ایک کے کام کا طریقہ ایک، دوسرا دوسرا دوسرے طریقے سے کام کرے، ہر ایک الگ الگ راستے سے کام کرے تو کام میں برکت ہوگی نہیں. تو یہ بات قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ ہم نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا. اب کسی نے جا کے بادشاہ کو جاسوسی کر دی، دقیانوس کو، کہ اے بادشاہ یہ سات نوجوان تمہارے شہر کے، یہ تمہارے پرانے مذہب پر عمل نہیں کرتے، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت چالو کی ہے. بادشاہ نے وارنٹ بھیجا کہ ساتوں نوجوان کو بلاؤ. بلایا، دربار میں بلایا، لیکن چونکہ یہ لوگ حق اور سچائی کے اوپر عمل کر رہے تھے، اس لیے بادشاہ کا محل ہے، ملٹری ہے بادشاہ کی، پولیس ہے بادشاہ کی، اور ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن وہاں بھی کھڑے کھڑے اللہ نے سچے عمل کی محنت کی برکت سے ان کے دل میں ہمت عطا فرمائی، اور وہاں جا کے بھی گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ بادشاہ نے ان کو پوچھا کہ نوجوانوں کیا کرتے ہو تم، بولو. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارا رب، ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے. لقد قلنا اذن شططا، اگر ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو بلائے، کسی کو آواز دے، کسی کے سامنے بندگی کرے، تو یہ تو بہت بیوقوفی والی بات ہوگی، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ جو سات نوجوان تھے، عجیب بات یہ تھی کہ یہ سب کے سب کنگ کی فیملی کے نوجوان تھے، سب پرنس تھے، سب کے سب شہزادے تھے، سب بادشاہ کی فیملی کے ممبر تھے، یہ سیون اسٹار پرنس تھے، بادشاہ کے خاندان کے تھے، اور اپنے بدن کے اوپر پرنس جیسے ڈریس پہنا کرتے تھے. وہ زمانے کے پرنس لوگ جو ڈریس پہنتے تھے، اس پہ سونا بھی ہوتا تھا، گولڈ بھی ہوتا تھا، سلور بھی ہوتا تھا کپڑوں کے اوپر. کہیں مغلوں کے کپڑوں کی تصویریں بنی ہو پرانے پرنس لوگوں کی، تو آپ دیکھو اس میں کیسی شیروانی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر کیسا سونے چاندی کا کام ہوتا تھا، بھرت کام ہوتا تھا، کڑھائی کام ہوتا تھا، ایسے کپڑے وہ لوگ پہنتے تھے. تو یہ پرنس کی سٹائل کے کپڑے پہننے والے نوجوان، لیکن ایمان کی محنت نے ان کے دلوں میں ہمت دے دی. تو کنگ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی ہمت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم یہ مورتیوں کی عبادت نہیں کریں گے. بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم نوجوان ہو، عقل تھوڑی ہے، جذبے زیادہ ہے، میں تم کو ابھی فوراً کوئی سزا نہیں دیتا، میں تم کو ابھی یہ سمجھاتا ہوں کہ جاؤ، 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، تھوڑا ٹائم دیا، سوچ کر کے آؤ، اگر تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور پھر مورتی کی پوجا چالو کر دی تو میں تم کو عزت سے رکھوں گا، انعام دوں گا، اکرام کروں گا، اور اگر ایک اللہ کی عبادت کی بات کی میں تم سب کو قتل کروا دوں گا, لیکن میں تم کو ٹائم دیتا ہوں سوچنے کا, تم کے تم جوان لوگ ہو, ذرا سوچ لو جا کر کے. ابھی فوراً میں تم کو سزا نہیں دیتا, لیکن پہلی سزا ان نوجوانوں کو یہ دی کہ جوانی کے اندر جو پیاری چیز ہوتی ہے, اچھے اچھے ڈریس پہننا, اچھے اچھے کپڑے پہننا, تو بادشاہ نے ان نوجوانوں کے بدن پر سے جو پرنس والے کپڑے تھے وہ سارے قیمتی کپڑے اتروا لیے کہ جاؤ یہ قیمتی کپڑے تمہارے ہم اتار لیتے ہیں اور فقیروں جیسے غریبوں جیسے معمولی قسم کے کپڑے ان کو پہنائے, اور پہنا کر کے ان کو ٹائم دیا کہ جاؤ سوچ کر کے آؤ. بادشاہ سمجھتا تھا کہ جوانوں کو کپڑوں سے بڑا پیار ہوتا ہے کہ ایک سے ایک اسٹائل کے کپڑے پہنے, میں ان کے کپڑے اگر چھڑوا دوں گا تو شاید یہ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرنا بھی چھوڑ دے گئے, اس لیے ان کے بدن سے کپڑے اتروائے بادشاہ نے. کہا جاؤ سوچ کر کے آؤ, میں تم کو ٹائم دیتا ہوں. کہا بہت اچھا. کہ نوجوان اٹھے بادشاہ کے دربار سے, یہ جو ان کو ٹائم دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے رحمت بن گیا, یہ اللہ کی ایک مدد ہو گئی. میرے نوجوان دوستو, یہ اللہ کے ساتھ ولی جن کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, یہ ہم کو سبق دے رہا ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر اگر ہمیں اپنے دنیا کے فیشنیبل کپڑوں کی قربانی دینی پڑے تو بھی ہم تیار رہ گئے. یہ کپڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ آج جس فیشن پرستی کی بیماری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس کے پیچھے خرچہ کرتے ہیں فیشنیبل کپڑوں کے پیچھے, سٹائلش کپڑوں کے پیچھے بڑا خرچہ بڑا بجٹ ہو رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے کپڑے ہیں, یہ سب سے بڑی بات. یہ سات نوجوان پرنس تھے اور اپنے پرنس والے یونیفارم کی قربانی دے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے. اللہ کو ایسی ادائیں بہت پسند آتی ہے, بہت پسند آتی ہے. کتنی پسند آتی ہے یہ ادا اللہ کو؟ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ سال سنایا تھا کہ وہ جادوگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے تھے میدان میں. حضرت موسیٰ اور ہارون دو تھے, اور ایک روایت میں 900,000 کے قریب جادوگر تھے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے آئے. لیکن لکھا ہے کہ جب دو ٹیم میدان میں آتی ہے کھیل کے واسطے, گراؤنڈ پہ آتی ہے, تو ان کا ایک خاص قسم کا یونیفارم ہوتا ہے, شاید تھوڑا بہت کلر ڈفرنٹ ہو, لیکن یہ یونیفارم پہن کے آتے. کا ان جادوگروں نے دیکھا کہ ہم جب میدان میں موسیٰ اور ہارون کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں, میچ کھیلنے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو یونیفارم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنا تھا ایسا یونیفارم جادوگروں نے پہن لیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جو یونیفارم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ ان جادوگروں نے پہن لیا, حالانکہ وہ کافر تھے, فرعون کے آدمی تھے, وہ یونیفارم پہن کے میدان میں آئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے اللہ کے نبی کا یونیفارم پہن لیا, اللہ تعالی کو یہ یونیفارم پہننا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ ان 900,000 جادوگروں کو نبی کے یونیفارم کی برکت سے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. سب کو اللہ نے ایمان والا بنا دیا کہ تم نے شکل بنائی صورت بنائی یونیفارم پہنا میرے نبی جیسا تو ان 900,000 جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا نبی کی شکل صورت کا بھی بہت فرق پڑتا ہے بھائیو وہ یونیفارم وہ شکل وہ صورت اپناؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل بھی نبی جیسے بنا دیں گے تو ان نوجوانوں نے کتنی بڑی قربانی دی کہ پرنس والا یونیفارم قربان کر دیا اور بادشاہ کے محل سے نکلے اور محل میں سے نکلنے کے بعد کنگ پیلس سے نکلنے کے بعد مشورہ کیا کیا کرے کہ چلو گاؤں کے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا تو سٹی کے باہر نکلے اور ایک پہاڑ کے قریب پہنچے بہت بڑا کوئی ماؤنٹین تھا اس کے پاس گئے ایک کیو کے دروازے کے اوپر بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے تو چلو ایک کام کرو کوئی دیکھ نہیں لے ہم کیا مشورہ کر رہے ہیں تو کیو کے اندر جا کے ہم مشورہ کریں جب یہ لوگ شہر سے باہر نکل رہے تھے تو جاتے جاتے کہاں جاوے دعا کی ان لوگوں نے ساتوں نوجوان نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اور دعا کے اندر اللہ تعالی سے یہ کہا تھا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا یہ ان نوجوانوں کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی جب یہ شہر سے نکلے تو پہلے انہوں نے دعا کی اللہ کے سامنے اسی لیے جب جماعتیں روانہ ہوتی ہے پہلے دعا کر کے روانہ ہوتی ہے یہ ان سات نوجوانوں کی سنت ہے دعا مانگی اللہ سے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اے اللہ تو جانتا ہے پوری قوم ہماری دشمن ہے ہمارے ماں باپ ہماری فیملی والے ہماری قوم کے لوگ بادشاہ کنگ سب ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اے اللہ کہاں جانا وہ بھی ہم کو معلوم نہیں تو ہی ہمارا کام بنا دے ہمارا مقصد تو پورا کر دے اور ہمارے کام کو اے اللہ تو آسان فرما دے علماء فرماتے ہیں آدمی جب کوئی کام کے لیے نکلے اور سمجھ میں نہیں آتا ہو کیا کروں کیا کروں تو یہ دعا پڑھ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو آسان کر دیں گے بہت پاورفل دعا ہے جو ان نوجوانوں نے نکلتے نکلتے مانگی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اے اللہ تو تیری رحمت سے ہمارے مقصد میں ہم کو کامیاب کر دے یہ دعا مانگ کے نکلے چلتے چلتے پہاڑ پہ پہنچے پہاڑ کے دروازے پر پہنچے کیو کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے مشورہ کرنے لگے مشورے کے درمیان میں نیند کے جھونکے آنے لگے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے تعلیم کے حلقے میں مشورے کے حلقے میں دین کی مجلس میں بہت جلدی نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں تو ان نوجوانوں کو جمائیاں آنے لگی جمائی اردو میں کہتے ہیں یہ داماد کو نہیں سن ان لا کو نہیں بگا سے جو آتے ہیں یہ نیند کے آنے کے وقت پر اس کو اردو میں جمائی کہتے ہیں تو ان نوجوانوں کو جمائیاں آنے لگی بگا سے آنے لگے تو کہ بھائی مشورہ روک دو پہلے ذرا نیند نکال لے وے اس کے بعد مشورہ کریں گے کیا کرنا ابھی نیند میں مشورہ کریں گے تو مشورے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا پہلے سو جاؤ سو کے اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے مشورہ کریں گے تو یہ ساتوں نوجوان کے لیے طے یہ ہوا کہ چلو سو جاؤ نیند آ جائے اور یہ نیند بہت سی مرتبہ رحمت بن جاتی ہے اللہ کے رستے میں چالو میں نیند آوے تو وہ رحمت ہے. جیسے غزوہ احد کے اندر صحابہ کو چالو میں نیند آ گئی, میدان گرم ہے اور صحابہ کرام کو نیند آ گئی چالو میدان میں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا, وہاں میدان گرم, 72 صحابہ شہید ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہے اور ادھر دوسرے صحابہ کو نیند آ رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی, ان کو فریش کرنے کے لیے یہ نیند آئی تھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو نیند نماز میں آوے وہ شیطان کی طرف سے ہے, اور محنت کے درمیان میں نیند آوے وہ رحمت ہے. تو یہ نوجوان وہاں مشورے میں بیٹھے, نیند آئی تو مشورہ یہ ہوا کہ پہلے سو جا, اٹھ کے مشورہ کریں گے تو بہت اچھا, چلو پہلے فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ 7 نوجوان میٹھی نیند میں سو گئے. اب جو وہاں گار میں سوئے, تھوڑا ٹائم اور لے لے ورنہ پھر کل پورا نہیں ہوگا, ایک ہی دن کے اندر 5-10 منٹ اور لے لے. اب یہ نوجوان سو گئے گار کے اندر, عجیب نیند آئی ان کو. کیسی نیند آئی؟ اگر یہ قرآن میں نہیں ہوتا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن یہ تو قرآن کی بات ہے, ماننا ہی ماننا ہے, نہیں مانیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا. کتنا سوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ 300 ایئر اور اوپر سے 9 309 ایئر یہ لوگ اس گفا کے اندر سو گئے. ان کو معلوم نہیں, یہ تو بیچاری اس نیت سے سوئے کہ ابھی نیند آ رہی ہے, آدھا پونا گھنٹہ گھنٹہ ایک گھنٹہ آرام کر لے, اٹھ کے مشورہ کریں گے, لیکن سوئے تو اللہ نے ان کو سلا دیا. اور کتنا سلایا؟ 309 برس تک اللہ نے ان کو سلا دیا. اللہ خود فرماتے ہیں یہ نیند ان کی اپنی نہیں تھی, ہم نے سلایا تھا. اللہ فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکافی سنین عددا. دیکھو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھو, ہم جب سوتے ہیں نا ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے لیکن کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اسی لیے کوئی آ کے کہتا ہے شہری کا وقت ہو گیا اٹھ, دوسری بار تیسری بار میں آنکھ کھل جاتی ہے ہم اٹھ جاتے ہیں. کان کھلے ہوتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے, لیکن یہاں کیا معاملہ تھا؟ عجیب معاملہ تھا, یہ اللہ کی طرف سے نیند تھی اسی لیے آنکھ کھلی ہوئی تھی کان بند تھے. عجیب نیند تھی, آنکھ کھلی اور کان بند, کہ وہاں کے اوپر گفا پر آ کر کے کوئی شور مچاوے چلاوے ان کو کچھ پتہ نہیں چلے, کیونکہ اللہ ان کو سلانا چاہتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی خالی خالی آنکھ بند ہو اس کے پاس جا کے 10 مرتبہ چلاؤ تو بھی وہ کچھ بولتا نہیں ہے, کیونکہ کان کھلے ہیں لیکن جان بوجھ کے اس نے آنکھ بند رکھی ہوئی ہے. تو اللہ خود فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکافی سنین عددا, ہم نے سلایا تھا ان کے کان بھی اللہ نے بند کر دیے تھے تاکہ کوئی ساؤنڈ کوئی آواز کوئی شور ان کو ڈسٹرب نہ کرے. بہت میٹھی نیند میں, اور 309 برس اللہ نے ان کو سلا دیا. اب ہم کو معلوم ہے کبھی کبھی ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو یہ حصہ درد کرتا ہے, بہت دکھ رہا ہے. کیوں؟ کہ آج ایک سائڈ پوری رات سو رہا ہے اس لیے یہ درد ہو رہا ہے مجھے. تو 309 برس ایک سائڈ پہ اگر سوئے تو درد تو کیا, یہ جو ہے گھس گھس کے ختم ہو جائے, باقی نہیں رہے, لکوا ہو جائے ایک سائڈ میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کیا, یہ 7 اللہ کے ولی تھے, یہ نوجوان اللہ کی نسبت پر گئے تھے, اللہ کے دین کے خاطر اٹھے تھے, اسی لیے اللہ ان کی کیسی مدد کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا فرمایا قرآن کے اندر, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, کہ قدرتی طور پر جب ایک طرف سوتے سوتے تھک جاتے اللہ ان کی کروٹ خود بدل دیتے. اللہ اکبر, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی کروٹ بدل رہے تھے. واہ, بچے کو ماں کروٹ بدلتی ہے, چونکہ ماں بچے کو اپنا سمجھتی ہے. یہ نوجوان اللہ کے دین کے خاطر اٹھے تھے, اللہ کو ان کی جوانی پہ اتنا پیار آیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو پلٹ رہا تھا, اللہ ان کو پلٹ رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, یہ اللہ کے اتنے پیارے تھے, اتنے لاڈلے تھے کہ ایک ماں بچے کو پلٹتی ہے اور یہاں اللہ ان نوجوانوں کو کروٹ پلٹ رہے تھے. میرے نوجوان دوستو, اگر آپ میں ایمان کا جذبہ آ جائے, دین کی محنت آ جائے, تو اللہ کو جوانوں سے اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ خود ان کو کروٹ پلٹتے. اب دوسری بات کیا تھی کہ کوئی آدمی 10 گھنٹے سونے کے بعد صبح میں اٹھے تو پہلی فرصت میں بہت بھوک لگی, بہت بھوک لگی, بہت بھوک لگی. یہ ناشتہ جو ہم کہتے ہیں نا, بریک فاسٹ کو ناشتہ, تو ناشتے کو ناشتہ کیوں کہتے معلوم ہے؟ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فارسی زبان کا لفظ ہے نان شیتا. نان کہتے ہیں روٹی کو اور شیتا کہتے ہیں ونٹر کو, سردی کو, ٹھنڈی کو. چونکہ ونٹر میں رات بہت لمبی ہوتی ہے تو صبح میں اٹھتے ہی آدمی روٹی تلاش کرتا ہے, بھوک لگتی ہے. گرمیوں میں اتنی بھوک نہیں لگتی صبح صبح میں. وہاں سے یہ لفظ بن گیا ناشتہ کا, نانے شیتا سے ناشتہ بن گیا کہ سردی کی صبح کی روٹی. تو 309 برس آدمی سوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالی کا غیبی نظام یہ کہ 309 برس میں ان کو بھوک بھی نہیں لگی. اللہ نے غیبی طور پر ان کو کھلایا پلایا, غیب سے اللہ نے ان کو قوت دی, طاقت دی. 309 برس تک ان کو بھوک بھی نہیں لگی, اللہ نے ان کو روحانی غذا کھلائی. اچھا, سورج کا مسئلہ کیا؟ 309 برس سورج کوئی رکا ہوا تھوڑا ہی تھا. ہم دن میں سونا چاہے تو پہلے گھر میں کرٹن لگا دیں گے اور جو ہے ڈارک کر دیں گے روم کو, پھر جا کے سوئیں گے. اجالے میں جلدی نیند نہیں آتی ہے بہت سے لوگوں کو. اللہ کی شان دیکھو کہ یہ جو سورج روزانہ نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم بنا دی. یہ جوان اللہ کو کتنے پیارے تھے, کتنے پیارے تھے کہ ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سسٹم کو چینج کر دیا ان کی خدمت کے واسطے. کہ تم میرے دین کے لیے اٹھے, یہ پوری دنیا تمہارے واسطے ہیں, تم اٹھ کے تو دیکھو میرے دین کے واسطے. کیا سسٹم چینج ہوا؟ اللہ نے سورج کو آرڈر دے دیا, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. اللہ نے سورج کو یوں کہا کہ جب تو صبح میں نکلے تو اس کیو کا جو گیٹ تھا, گوفا کا جو دروازہ تھا, تو کہا صبح میں رائٹ سائڈ سے تجھے یوں کترا کے نکل جانے کا, تو یوں سیدھا چلے گا تو میرے نوجوانوں کے چہرے کے اوپر گرمی اور دھوپ آئے گی اور ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا. اللہ نے سورج کو آرڈر دے دیا کہ صبح میں نکلتے وقت رائٹ سائڈ سے تجھے نکل جانے کا, اور شام جب ہوئے تو شام کے وقت کے اوپر لیفٹ سائڈ سے تجھے کٹ کے نکل جانے کا. صبح کی گرمی بھی نہیں لگنی چاہیے اور شام کی گرمی بھی نہیں لگنی چاہیے. ان نوجوانوں کو گوفا میں میٹھی نیند سونے دو, یہ میرے دین کے خاطر نکلے ہوئے ہیں. اللہ اللہ, ایک سورج کو اللہ نے آرڈر دے دیا کہ یہ نوجوان جو میٹھی نیند سو رہے ہیں ان کی نیند میں تجھے ڈسٹرب کرنا نہیں. کتنے پیارے یہ نوجوان ہوں گے کہ اللہ پوری دنیا کے سسٹم کو ان کے خاطر چینج کر رہے ہیں, بدل رہے ہیں. اللہ ہمیں جوانی کے جذبات کو اپنے دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب کیا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ سیکیورٹی گارڈ بھی اللہ نے لگا دیا کہ کوئی آ کے ان کو لات مار کے اٹھا نہیں دے رہے. سیکیورٹی گارڈ اللہ نے لگائے. کیا سیکیورٹی لگائی اللہ نے؟ دو طرح کی سیکیورٹی لگائی. پہلی سیکیورٹی, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, یہ تو سو رہے تھے لیکن کوئی آوے اگر ان کی گفا میں تو ایسا دکھتا تھا کہ یہ تو جاگتے ہوئے ہیں. آنکھ کھلی ہوئی. آپ دیکھیں گے بعض لوگ سوتے ہیں تو آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. بعضوں کی نیند ایسی خطرناک ہوتی ہے تو بہت ڈراؤنا چہرہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کھلی, جنریٹر چل رہا ہے برابر, کھراٹے لے رہے ہیں. اور بعضوں کا جنریٹر اتنے پاور سے چلتا ہے کہ وہ روم میں ہم سو بھی نہیں سکتے ہیں, ایسا پاور فل جنریٹر چلتا ہے. تو عجیب بات ان کی کہ آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن جنریٹر بالکل نہیں چلتا, کیونکہ سانس چلے کھراٹے لیوے تو کسی کو پتا چلے نہیں یہ سو رہے ہیں. جنریٹر بالکل نہیں چلتا, کھراٹے بالکل نہیں, ایک دم چپ چاپ آنکھ کھلی ہوئی ہے اور میٹھی نیند کے اندر یہ نوجوان سوئے ہوئے ہیں. اب کوئی آ کے دیکھے تو آنکھ کھلی اور سانس نہیں چلتی تو کوئی کیا سمجھے, بس ایسے ہی پڑے ہوں گے لیٹنے کے لیے, اس لیے کون ڈسٹرب کرے. اور قدرتی بات یہ کہ اللہ نے ان کے چہروں کے اوپر ایک رعب ڈال دیا ہے کہ جو بھی آتا ان کا چہرہ دیکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو کوئی خاص ڈینجر قسم کے لوگ دکھ رہے ہیں, یہاں جانے کا نہیں. قدرتی رعب آ گیا, آنکھ کھلی ہوئی, سانس نہیں چلتی, ایک سیکیورٹی تو اللہ تعالیٰ نے یہ لگا دی. اور دوسری ایک زبردست سیکیورٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی, وہ کیا لگائی؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, جس کیو اور گوفا کے اندر یہ نوجوان سو رہے تھے وہاں ایک کتا آ کر کے بیٹھ گیا. اور کہتے ہیں کہ جب یہ نوجوان سیٹی سے نکلے تھے تو ایک کتا ان کے ساتھ ساتھ آیا تھا. ایسے تو دیکھو ہماری شریعت میں کتا پالنا ناجائز اور حرام ہے, لیکن کوئی آدمی کھیتی کی حفاظت کے لیے, کسی کا فارم ہے اور فارم کی سیکیورٹی کے لیے کتا پالے, یا گھر کے اوپر سیکیورٹی کی نیت سے کتا پالے, یا شکار کے لیے کتا پالے. پہلے زمانے میں کتوں کو ٹریننگ دیتے تھے شکار کے لیے. یہ تین مقصد کے لیے کتا پالنا جائز ہے, فارم کی سیکیورٹی ہو, یا گھر وغیرہ کی سیکیورٹی ہو, یا یہ کہ جو ہے شکار کے لیے کتا پالے. اس کے علاوہ شوق کے لیے کتا پالنا ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. اب یہ تو سب پرنس تھے, یہ نوجوان کھیتی باڑی والے تھے, تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا کتا بھی آیا. اور عجیب بات کہ یہ کتا اس کیو کے دروازے کے اوپر بیٹھ گیا سیکیورٹی کے واسطے. اور کیسے بیٹھا؟ کتا دو طرح سے بیٹھتا ہے, جب وہ سوتا ہے تو چاروں پیر لمبے کر کے سو جاتا ہے, اور ایک بیٹھتا ہے دونوں آگے والے پیر یوں آگے نکال کر کے منہ سامنے رکھ کر کے ایک دم ایکٹیو, کہ ابھی کسی کو دیکھے اور دوڑے. ایسی ایکٹیو شکل کے اندر کتا گوفا کے دروازے پر بیٹھ گیا, آگے دونوں پیر منہ یوں سامنے, اور اللہ کی شان دیکھو, اللہ حفاظت کرنا چاہتے تھے. تو یہ کتے ایک جگہ چین سے تھوڑے ہی بیٹھتے, ایک رات میں پورے شہر کو گھوم ڈالتے ہیں, لیکن اللہ حفاظت کرنا چاہتے تھے. تو 309 برس تک ایک कुत्ते जैसा जानवर इनकी गुफा के दरवाजे के ऊपर एक जगह जम के बैठा रहा। जैसे जवानों को भूख नहीं लगी, कुत्ते को भी भूख नहीं लगी, वहीं पर जम करके वो कुत्ता 309 बरस तक बैठा रहा इनकी खिदमत के अंदर। बात समझ रहे हो? अजीब बात उलमा ने लिखी है कि जन्नत और जहन्नम तो इंसान और जिन्नात के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। जन्नत और जहन्नम कयामत के दिन अल्लाह जानवरों को पैदा करेंगे, हिसाब किताब होगा, बड़े जानवर ने छोटे को मारा, सिंह वाली बकरी ने बगैर सिंह की बकरी को मारा, उनका हिसाब किताब होगा, फिर अल्लाह ताला इनको मिट्टी में मिला के खत्म कर देंगे। और जब जानवर मिट्टी बनेंगे तभी तो काफिर लोग कहेंगे وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا कि हमको भी मिट्टी बना दिया जाता तो कितना अच्छा होता, कि जहन्नम का अजाब तो नहीं होता। तो सारे जानवरों को अल्लाह मिट्टी बना देंगे, लेकिन ये कुत्ता जिसने 309 बरस अल्लाह के नेक बंदों की गुफा पर चौकीदारी की, कल कयामत के दिन इस कुत्ते को अल्लाह ताला इंसान की शक्ल में जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, कुत्ता भी जन्नती बन जाएगा। और उस पर मुफस्सिरीन ने बहुत जोरदार बात लिखी, इस बात पर मैं आज किस्से को मैं मुकम्मल करता हूँ। लिखा कि जब एक कुत्ता अल्लाह के साथ वलियों के साथ, ये तो सात अवलिया अल्लाह थे, अल्लाह के नेक बंदे थे जो अल्लाह की निस्बत पे चले थे, एक कुत्ता जब अल्लाह के साथ वलियों के साथ रहे तो अल्लाह कुत्ते को जन्नती बना देते हैं, तो जब एक इंसान अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहे तो अल्लाह इंसान को कितना ऊंचा मकाम अता फरमाएंगे। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहो, नेक बंदों के साथ रहो। शाह वसीउल्लाह साहब फतेहपुरी फरमाते थे कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमाएंगे। कोई मामूली बात है? अल्लाह के नेक बंदों के साथ दोस्ती करना, उनसे ताल्लुक करना, उनके हाथ पे बैत होना, इसका सबसे बड़ा फायदा अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अपने नेक बंदों के साथ रहने की, जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अभी नौजवान सोए हैं, इंशाल्लाह कल उठाएंगे इनको। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।